الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صبر کے بارے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبر علی الطاعہ، ایک صبر علی المعصیہ اور ایک صبر علی المصیبہ۔ صبر علی الطاعہ طاعات عبادات انجام دینے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اس کا بقدر ضرورت الحمدللہ بیان ہو گیا، بیان تو ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو طاعات ہمارے ذمے یا تو فرض کی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دی ہے یا مستحب قرار دیا ہے، ان کو بقدر استطاعت انجام دینے کی مشق کرنی چاہیے، چاہے طبیعت پر کتنا ہی گراں گزرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے وہ اعمال جو فضائل کہلاتے ہیں، جن کے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو دل میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ تو کم نفلی عمل ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے اس کی بے قدری کی جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل اعمال، نوافل، طاعات، مستحبات، ان کو اختیار کیا جائے، اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ پر مشقت برداشت کرنا، نفس کی مخالفت کرنا، طبیعت کے خلاف وہ کام کرنا اس کی مشق کرنی چاہیے، مشق کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ. صبر عن المعصیہ کے معنی یہ ہے کہ گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، اور بعض اوقات نہ صرف یہ کہ تقاضا پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ انسان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے کہ جب تک یہ گناہ نہ کر لے اس وقت تک طبیعت بے چین رہتی ہے. اور یہ گناہ کے تقاضے جو ہیں یہ ہر وقت پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں تو بے حد و حساب ہو گئے، بہت زیادہ پھیل چکے ہیں گناہ کے تقاضے. اب ان گناہ کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہ کے لیے طبیعت جو مچل رہی ہے یا جو اس کے خواہش شدت کے ساتھ دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش کو کچلنا، اس کو دبانا اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا دھیان کر کے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا دھیان کر کے، اللہ تعالی کی عذاب کا دھیان کر کے اس اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ پر زبردستی کرنا کہ نہیں کروں گا یہ کام، یہ صبر عن المعصیہ. اور یہ صبر جو ہے نا، معصیت سے صبر کرنا، یہ پہلے والے صبر سے عملاً ذرا مشکل زیادہ ہے. طاعات کے اوپر صبر آدمی نسبتاً آسان ہوتا ہے، یہ بات نسبتاً آسان ہے کہ بھائی نسبتاً آسان ہے کہ آدمی جو ہے وہ مسجدوں میں جائے، جماعت میں شامل ہو، صبح اول کا اہتمام کرے، ذکر کر لے، تسبیح کر لے، تلاوت پڑھ لے، نسبتاً آسان ہے یہ. لیکن دل میں گناہ کا تقاضا ابھر رہا ہے، اور ابھر ہی نہیں رہا، مچل رہا ہے، اور طبیعت اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہی ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی محبت کا دھیان کر کے، اللہ تعالی کی نعمتوں کا دھیان کر کے، اللہ تعالی کے عذاب کا دھیان کر کے اپنے آپ کو اس تقاضے کو دبانا، یہ پہلے والے صبر سے زیادہ مشکل کام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں نفس اپنے تقاضوں کو استرجاع مؤکد کر کے اور مضبوط کر کے پیش کرتا ہے، کہ بسا اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو میں گویا مر ہی جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور یہ سمجھ نہیں رکھتا، بعض اوقات ذہن میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ اس سے بچنا تمہارے اختیاری سے باہر ہے، اللہ بچائے، تو پھر مبتلا کر دیتا ہے. اس میں سارے گناہ آ گئے. اب بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اکثر مسلمان ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. مثلا جھوٹ بولنا ہے مثال کے طور پر. اب جھوٹ بولنا اکثر و بیشتر مسلمان حتی الامکان کوشش کرتا ہی ہے کہ بھائی وہ جھوٹ نہ بولے. یا بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچنا ہمارے ماحول میں قطعاً کوئی مشکل ہی نہیں، بلکہ وہ گناہ کرنا مشکل ہے. مثلاً شراب پینا، اعوذ باللہ، خنزیر کھانا. ہمارے ماحول میں الحمدللہ مسلمانوں کے عام ماحول میں بھی جو ہے یہ شراب پینے کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ شراب سے نفرت، خنزیر سے نفرت. تو ان سے بچنا کوئی مشکل، اتنا مشکل نہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے ماحول کے اندر بھی اور ہمارے اس ظاہری سراپا کے باوجود، یعنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز کو مسجد میں آتے ہیں، لباس ایسا نسبتاً سنت کے مطابق بنایا ہوا ہے، تو سر سے لے کر پاؤں تک آدمی متقی پرہیزگار نظر آتا ہے. اس ماحول کے اندر بھی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن سے اعتراض کا چونکہ اہتمام نہیں اور اس کی سنگینی کا احساس نہیں، اس لیے اس ماحول کے اندر بھی، اس سراپا کے ساتھ بھی، اس وضاقتہ کے ساتھ بھی ان میں ابتلا ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. ان سے صبر کرنے کا ہے اہتمام ضروری. مثلا غیبت ہے، یہ ایسا گناہ ہے، غیبت کا گناہ، کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے عالم، بظاہر باعمل، نمازوں میں حاضر ہونے والے، جماعت کی پابندی کرنے والے، ذکر اللہ میں مشغول، ہر طرح کے نیکیوں طاعات کو بجا لانے والے، لیکن مسجد میں جب مجلس میں بیٹھ گئے، جب مجلس میں بیٹھ گئے تو کسی کا ذکر آ گیا، تو اس وقت میں غیبت سے بچنے کا اہتمام نہیں. اور اگر کوئی متنبہ بھی کرے یا دل میں کوئی خیال آئے بھی غیبت کرنے کا، تو کوئی نہ کوئی تاویل سجا دے گا شیطان کہ فلاں وجہ سے میں کر رہا ہوں، یہ تو غرض مبتلا ہو جائے. اب یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے بغیر شدید مجاہدے کے اس سے بچنا مشکل ہے. مجلس جمی ہوئی ہے، کسی ایسے شخص کا ذکر آ گیا جس کو آپ پسند نہیں کرتے اور اس کی کچھ برائی بیان ہونے لگی، ایک دم سے آپ کا دل مچل جائے گا کہ میں بھی، جس نے کسی نے ایک دو ہاتھ لگائے ہیں تو دو چار ہاتھ میں بھی لگا دوں غیبت کے، اور اس مجلس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا، اور وہاں سے اٹھ کے جانا طبیعت پر بہت گراں گزرے گا. لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو روکنا کہ یہ غیبت ہونے لگی ہے، یہ برائی بیان ہو رہی ہے، جس وقت اپنے، خاص طور سے وہ شخص جو اپنے جو میرے نزدیک ناپسند ہے، جو مجھے پسند نہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں لوگ کوئی اس کی برائی انہوں نے بیان کی، اس وقت میں تو خاص طور پر ایک دم سے دل مچلتا ہے کہ میں اس کے اوپر اضافہ کروں، اور اس وقت میں اپنے آپ کے اوپر بریک لگا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اس کا نام ہے صبر عن المعصیہ. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو اس جگہ سے الگ کر لو جہاں غیبت ہونے کا احتمال ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک بات یہ ہے کہ غیبت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی غیبت کریں, کسی کی جھوٹی برائی کریں تو غیبت ہوتی ہے, اور سچی برائی کریں تو غیبت نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط خیال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صراحت فرما دی. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جو برائی میں دوسرے کی بیان کر رہا ہوں اس کے پیٹھ پیچھے اگر اس میں وہ برائی واقعی موجود ہے تو کیا پھر بھی میں میرے لیے بیان کرنا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو یہ غیبت ہے. اگر اس میں حقیقی برائی موجود ہے, سچی بات کہہ رہے ہو, تب بھی غیبت ہے. اور اگر وہ بات جھوٹی ہے, ایک برائی ایک شخص میں موجود نہیں ہے اور تم جھوٹ موٹ اسے اس کی طرف وہ منسوخ کر رہے ہو, تو یہ بہتان ہے. یعنی اس میں دو گناہ ہیں, ایک غیبت کا اور ایک بہتان کا, ڈبل گناہ ہے. سچی برائی بیان کرنا بھی اس کے پیچھے جائز نہیں. یہ سمجھ جس کو اگر اس کو پتا چلے تو اس کو ناگوار ہو کہ میرے پیچھے اس طرح کی میری برائی بیان کی گئی, تو چاہے وہ سچی بھی ہو تو جائز نہیں. اب ذرا بھائی, ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے. ذرا ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے, اپنا جائزہ لے لے, اپنی مجلسوں کو دیکھے کہ مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے, اور ان مجلسوں کے اندر کس طرح غیبت کے اندر, بہتان کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں اس سے. غیبت ہے ایک مستقل موضوع ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے, اللہ والوں کے صحبت کے بغیر عموماً یہ چیز حاصل نہیں ہوتی, آسان نہیں ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی آدمی گناہ سے بچنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. اسی طرح مثلا میں ان گناہوں کا ذکر کر رہا ہوں جو نمازیوں, صوم و صلات کے پابند لوگوں اور سر سے لے کر پاؤں تک دینی حلیہ بنانے والوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے حفاظت فرمائے. تو یہ گناہ ایسا ہے. اور اسی طرح نظر کی حفاظت, نظر کی حفاظت یہ ایسی چیز ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں نا کہ ہم جیسے لوگ جو ظاہر اپنا بنا رکھا ہے دین کے مطابق, اگر کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے. اپنا الحمدللہ حلیہ ہم نے ایسا بنا رکھا, اور یہ حلیہ جو ہے یہ بڑی نعمت ہے. یہ سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنا لیا, لباس الحمدللہ ایسا پہن لیا, بڑی نعمت ہے. میں سب سے پہلے جب امریکہ گیا, سب سے پہلے سن 1968 کے قریب, نہیں 1978 کے قریب, تو وہاں پہلی بار جب ہم گئے, ایک کانفرنس میں جانا تھا تو وہاں ایک ہوٹل میں قیام ہوا. اب وہ جب یہاں سے آدمی جاتا ہے امریکہ تو اس کا دن اور رات کا نظام بدل جاتا ہے. یعنی ہم یہاں جس وقت یہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہو رہی ہوتی ہے, جہاں ہماری رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے. جب شروع میں آدمی جاتا ہے تو دن میں نیند آتی ہے اور رات کو جائے نیند نہیں آتی, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں. اور خاص طور سے جس کو پہلی بار جانا ہو, تو میں پہلی بار گیا تھا, اس وقت. تو رات کو ساری رات جاگتے رہے اور صبح دن میں نیند. اب جب دن میں نیند آئی تو وہ ایسی آئی کہ یعنی اس میں عصر کی نماز بھی چلی گئی اور مغرب کی بھی چلی گئی اور عشاء کی بھی چلی گئی. وہ تنہائی میں وہاں سو رہے تھے ہوٹل کے اندر, تو یہ سب نمازیں ہی چلی گئیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہ تو 10 بج رہے ہیں رات کے. اب 10 بجے اٹھ کے جلدی سے وضو کیا, نمازیں جو رہ گئی تھی اس کو کسی طرح قضا کیا, ہوتے ہوتے 11 بج گئے, 11:30 بج گئے. اب بھوک لگی کہ کھانا, تو معلوم ہوا کہ نیچے معلوم کیا کچھ کوئی کھانے کا کوئی چیز کو, کہ حلال حرام کا مسئلہ ہے تو سوچا تھا کہ کوئی توس ووس لے لیں گے, کچھ چائے وائے پی لیں گے. تو اس نے کہا جی ریسٹورینٹ بند ہو, وہ اب کیا کریں 11 بجے رات کے 12 بجے. تو لوگوں نے کہا, اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک بالکل چھت کے اوپر ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں چلے جائیں, تو وہاں پر جا کر آپ کو وہ کچھ جو کچھ آپ طلب کریں گے تو وہ لا کے دے دیں گے آپ کو. ہم بالکل اوپر چڑھ گئے, اوپر جا کے اس ریسٹورینٹ میں بیٹھے تو وہاں عجیب منظر نظر آیا. اندھیرا تھا بالکل, اور ہر میز کے اوپر ایک ایک موم بتی جل رہی تھی, یعنی باقاعدہ اہتمام کر کے اندھیرا کیا ہوا تھا, اور اس کے ہر میز کے اوپر ایک ایک موم بتی جل رہی تھی, اور اس میں مشکل سے نظر آتا تھا. تو بیٹھ کے خیر وہاں بیٹھے, بلا کے ہم نے پوچھا, میں نے کہا بھائی کچھ جو اس وقت سمجھ میں آیا کہ حلال چیز کھائی جا سکتی ہے, وہ اس سے منگوانے کا آرڈر دیا. اس نے آرڈر لے لیا. آرڈر لینے کے بعد جب 10-15 منٹ گزرے تو اس کا جو ذمہ دار تھا وہ آ کے مجھ سے کہنے لگا, حالانکہ اس کو بتا رہا کہ وہ انگریز تھا, امریکن تھا, اور اس کو نہ مسلمان تھا نہ کچھ تھا, لیکن آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ سر یہ آپ کے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ شاید آپ کے لیے مناسب نہ ہو, شاید آپ کے لیے مناسب نہ ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہاں پر اب ڈانس شروع ہوگا, اور یہاں یہ جو جگہ ہے جہاں پر لوگ جو آتے ہیں وہ ڈانس والے آتے ہیں, جو ڈانس دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, اور کہ یہاں پر کھانا پینا اسی کو ملتا ہے. تو آپ کو یہاں شاید آپ کے لیے مناسب نہ ہو اور آپ اس کو پسند نہ کریں, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ آرڈر میں نے لکھ لیا ہے اور یہ میں آپ کے کمرے میں پہنچا دوں. تو اب یہ غیر مسلم تھا جس کو حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں, لیکن چہرے پر داڑھی دیکھ کر ہمارا لباس دیکھ کر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ غلط جگہ آ گئے, غلط فہمی میں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ظاہری حلیہ کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی بھی ناقدری نہ کرنی چاہیے. جیسے بعض لوگ ناقدری کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھنے سے کیا ہو گیا, اور کرتا لمبا کرنے سے کیا ہو گیا, اور اصل چیز تو اپنے اخلاق درست کرو. ارے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کی بھی ناقدری نہ کرنی چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اگر دل میں تقاضا ہوگا بھی تو یہ داڑھی روک دے گی تمہیں اس گناہ کی طرف. یہ ایسی داڑھی لگا کر سینما کی لائن میں جا کے کھڑے ہو گے کہ سینما دیکھنے کے لیے, اگر دل میں تقاضا بھی پیدا ہو رہا ہو, خواہش بھی ہو رہی ہو, لیکن یہ داڑھی روک دے گی جانے. کہ یہ زاری رہا تو کہاں جائے, وہاں سینما کی لائن میں جا کے کھڑا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, یہ بہت سے گناہوں سے روکتی ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے لگا. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو داڑھی رکھتے ہوئے بھی آرام سے آدمی کرتا چلا جائے, تو اس میں سے یہ بھی نگاہ کا گناہ. یہ نگاہ جو نظر السہو من سہام ابلیس, یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور یہ ایسا تیر ہے کہ مولانا صاحب پورے وہ کیا نام ہے جب قبے کے ساتھ اور اپنے سارے داڑھی کرتے کے ساتھ آرام سے انجام دے سکتے ہیں, کوئی اس میں دشواری نہیں. آج جو باہر نکلا ہوا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے, اخبار میں غلط غلط قسم کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں, اور آج کل تو مصیبت آ گئی ہے انٹرنیٹ کی اور ٹی وی کی اور فلانے کی, تو اس میں بہت مولانا صاحب صوفی صاحب اپنے وہ جبہ قبا پہنے ہوئے, داڑھی رکھے ہوئے, ٹوپی لگائے ہوئے اور سب کرتے سب کچھ کے باوجود نظر کا گناہ بڑے آرام سے کرنے کے مواقع موجود ہیں, اور اس کے نتیجے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں, واقعی یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ نمازیں بھی پڑھ لی, جماعت میں بھی شامل ہو گئے, اعتکاف بھی کر لیا, ذکر بھی کر لیا, تسبیح بھی کر لی, تلاوت بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, لیکن جب کارزار زندگی میں پہنچے اور باہر پہنچے تو اسی حلیے کے ساتھ اسی زہد و اتقاء, وہ جب باہر پہنچے تو نظر بہک گئی اور اس نظر کو روکنا مشکل ہو گیا. یہ ایسا ابتلا ہے اور خاص طور سے ہمارے زمانے میں کہ نظر کو پناہ نہیں ملتی, باہر جائے آدمی تو بے پردگی کا ایک طوفان ہے, فحاشی کا طوفان ہے, عریانی کا طوفان ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا یوں لگتا ہے جیسے ناممکن جیسا ہو گیا میرے لیے, الحمد باللہ. مگر اس وقت میں دل مچلتے ہوئے آدمی اللہ کی خاطر اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر کو بچائے تو یہ ہے صبر عن المعصیہ, جس پر اتنے اجر کا وعدہ ہے. اور تو اور نظر کو نظر کے میں بھی کچھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ اس کو غلط استعمال کرنا ایسے مواقع پر ذرا مشکل ہو جاتا ہے جہاں دوسرے بھی دیکھ رہے ہوں, ہے نا. اگر دل تو بہت چاہ رہا ہے بد نظری کرنے کا اور نظر سے کے ذریعے اپنے نفس کو لذت پہنچانے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے, مگر ابا میاں آ گئے وہیں جہاں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا, تو ان کی موجودگی میں تو دیکھنا مشکل ہے. یا جہاں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا وہاں کوئی شیخ آ گیا, کوئی استاد آ گیا, یا اس موقع پر جو ہے شوہر کو دل چاہ رہا تھا کہ ایک نامحرم عورت کو نگاہ ڈالوں اور اس سے لذت لوں, اور بیوی سامنے آ گئی وغیرہ. تو یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کے لیے پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں اللہ بچائے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں, وہ کیا خیالات ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. خیالات اپنے اختیار سے فحش خیالات دل میں لانا، ان سے لذت حاصل کرنا، یہ گناہ ہے اور یہ بھی معصیت میں داخل ہے. فحش خیالات دل میں لانا اپنے اختیار سے، غیر اختیاری پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا، لیکن اپنے اختیار سے لانا. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، کسی نے حضرت والا کو خط میں لکھا، تربیت السالک میں ہے، کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں بعض اوقات ان کا تصور کر کے یہ تصور کرتا ہوں کہ ان سے جیسے آدمی اپنی زندگی میں لطف اندوز ہوتا تھا، اس طرح کے تصورات لاتا ہوں دل میں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اپنے اختیار سے لانا یہ بھی گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بیوی رہی نہیں انتقال کے بعد. تو جب اپنی بیوی جو رہی ہو اس سے انتقال کے بعد اس کے تصور سے لطف اندوز ہونا ناجائز ہے. تو اگر آدمی کسی ایسی سے جس سے کوئی تعلق ہی کبھی نہیں نکاح وغیرہ کا، اس کے تصور سے لطف اندوز ہو تو یہ بھی گناہ ہے. اور یہ گناہ ایسا ہے کہ دل میں بیٹھے کر رہا ہے آدمی، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا، ایسا گناہ یہ ہوتا ہے دل کا گناہ. اور ہے بھی دل کا گناہ. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تمہاری آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ دل میں کیا خیالات تم کی کھچڑی تم اپنے اختیار سے پکا رہے تھے. تو یہ گناہ ایسے ہیں اللہ بچائے کہ جس میں ابتلا بڑا عام ہے، اور ان سے بچنا، ان سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا نام صبر، اس پر اس کو برداشت کرنا اللہ کی خاطر، یہ صبر اجماعتیہ ہے. یہ ہوتا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ہم کو بچائے. اس سے اس کا طریقہ کیا ہے جو قرآن کریم نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے، خیال آ کر چھوتا ہے کیا مانا؟ کہ وہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کا تقاضا دل میں پیدا کرتا ہے، گناہ کا دائیہ دل میں پیدا کرتا ہے. مسہم طائف من الشیطان، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تذکروا، یہ ایک دم سے سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. تذکروا تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب ایک مرتبہ سنبھلے اللہ کے لیے تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کے اندر بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر یہ دیکھنے لگتے ہیں. کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ گناہ کا انجام دیکھنے لگتے ہیں، گناہ کی برائی دیکھنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی توفیق سے اپنی توفیق سے ان کو بچا لیتے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تذکروا کی زمانہ کیا ہے؟ کہ شیطان دل میں خیال تو ڈال رہا ہے، اور میں شیطان ہی کیا، یہ اندر جھوٹ شیطان بیٹھا ہوا ہے نفس، وہ دل میں ڈال رہا ہے نفس امارہ، وہ دل میں گناہ کے خیالات ڈال رہا ہے، گناہ کے تقاضے پیدا کر رہا ہے، گناہ کے لیے انسان کو بظاہر مجبور کر رہا ہے. تو فرمایا کیا کرے ایسے میں، تذکرو، ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ. ہوش میں کیسے آ جاؤ کہ اس وقت میں یہ تصور کرو کہ میرے مالک نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی. یہ آنکھ کو اگر میں غلط استعمال کرنے کا دائیہ پیدا ہو رہا ہے، ذرا خیال تو کرو کہ نہ آنکھ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت مجھے دے دی ہے، مفت دے دی ہے. جو لوگوں کے میسر نہیں ہے ان کے دل سے پوچھو کہ بینائی کیا نعمت ہے. اگر اس بینائی کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی کی دولت خرچ کرنا پڑے تو کرنے کو تیار ہو جائیں، بینائی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی. اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دے رکھی ہے، اس لیے دے رکھی ہے کہ اسے اچھی اچھی چیزیں دیکھوں، حلال چیزوں سے دیکھ کر لطف اندوز ہوں. اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو مناظر ہے، خوبصورت مناظر ہیں، ان کو دیکھوں، اللہ والوں کی زیارت کروں، قرآن کریم کو پڑھوں، کعبہ شریف کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے. اس نعمت دینے والے کی یہ ناشکری کہ جو نعمت بے مانگے بغیر کسی پیسے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دی تھی، اس کو اسی کی معصیت میں، اسی کی نافرمانی میں استعمال کرو. یہ دھیان تو لاؤ، تذکرو، یہ معنی ہے تذکرو، کہ جب شیطان ان کو کچوکا لگاتا ہے اور کوئی خیال گناہ کا پیدا کرتا ہے تو تذکرو، ایک دم سے وہ سنبھل جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں صحیح معنی میں تذکر کی، تو پھر اچانک از یکایک وہ جو خیال دل میں آیا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ ان کو حقیقت حال سجھائی دینے لگتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس قسم کے خیالات ہیں. خیالات کا مقابلہ خیالات ہی سے ہوتا ہے بھائی، غلط خیال آیا تو اس کا مقابلہ اچھے خیال سے کرو. یہ خیال اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اگر اس کی معصیت میں استعمال کروں گا اور وہ ابھی اس نعمت کو مجھ سے چھین لے، اس حالت میں اس کو قدرت ہے کہ نہیں، جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ نہیں کہ جو نعمت میں نے تم کو مفت دے دی تھی، جو کروڑوں روپے میں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، میں نے مفت دے دی تھی اور بغیر کسی تمہارے مانگے دے دی تھی، تم نے اس کو میرے گناہ میں، میری معصیت میں، میری نافرمانی میں استعمال کیا، واپس لیتا ہوں میں. اگر واپس لے تو حق ہے اس کا نہیں، لیکن تو جب ایسے کام میں استعمال کروں کہ واپس لے لے گا، لینا اس کا حق ہو جاتا ہے، واپس لے لے، وہ تو اس کا کرم ہے. اس کا کرم ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی مشینوں کو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے نافرمانی میں استعمال کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں محروم نہیں کرتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَقَبَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، قرآن کریم فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں اوچک کے لے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ڈھیل دیتے ہیں، مسلمانوں کو درگزر فرماتے ہیں کم از کم دنیا کے اندر. چلو، اور اس کا علاج نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ایک حدیث میں دعا فرمائی، دعا یہ بتلائی، تا کم من نعمت انعمت علی بها قل لک بها شکری وکم من بلیت ابتلیتنی بها قل لک بها صبری فیا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی ویا من قل عند مصیبته صبری فلم یخذلنی. کیا الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ آپ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ آپ نے مجھ پر نشاور کی وہ نعمتیں، لیکن میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، شکر ادا کرنے میں کوتاہی. اور کتنی آزمائشیں ایسی ہیں جو آپ نے مجھ پر ڈالی اور اس پر میں نے صبر نہیں کیا، لیکن اے اللہ میں نے جب آپ کی نعمتوں پر شکر نہ کیا یا کم کیا تو آپ نے اپنے فضل سے محروم نہیں کیا مجھے. اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اب مجھے توفیق بھی دے دیجیے اس بات کی کہ میں آپ کی نعمتوں کی قدر پہچان کر ان کو صرف آپ کی رضا میں استعمال کروں اور آپ کے گناہ میں اور آپ کی معصیت میں استعمال نہ کروں. تو یہ تذکرو، جب شیطان کچوکا لگا رہا ہے، گناہ کا تقاضا پیدا کر رہا ہے، تو دل میں یہ خیالات کا مقابلہ خیالات سے کرو. اور اگر فرض کرو ناجائز کام کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، گناہ میں آپ کو گناہ میں استعمال کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سوچو کہ اگر اس وقت میں مجھے میرے والد دیکھ لیں، کیا پھر بھی میں نگاہ کو جاری رکھوں گا؟ میرا استاد دیکھ لے، میں باپ ہوں، میرا بیٹا دیکھ لے، میری اولاد دیکھ لے، تو کیا پھر بھی میں اپنی نگاہ کو اسی طرح غلط استعمال کرتا رہوں گا؟ تو جب میں باپ سے ڈر کے، اولاد سے ڈر کے، بیوی سے ڈر کے، شوہر سے ڈر کے میں اپنے نگاہ کو واپس لے لیتا ہوں، تو جو اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ تذکر کروں. یہ تو بھائی یہ چیز، البتہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ مشق سے آتی ہے، مشق سے آتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات سنا، باتیں سنی، کچھ دل میں ارادہ بھی پیدا ہوا، کچھ عمل بھی شروع کیا، لیکن ابھی دعیہ عمل کا اتنا مضبوط نہیں ہوا، اس کی وجہ سے جب وقت پڑا تو پھر پھسل گئے، تو اس سے بعض اوقات مایوس ہونے لگتے ہیں. مایوسی کا کوئی مقام نہیں، مایوسی کے بجائے اثر نو ہمت اور عزم اور توبہ کر کے دوبارہ اس طرف لگ جاؤ. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل مصیبت جو ہے گناہ کے اندر وہ ہے غفلت. اللہ بچائے، غفلت. غفلت یہ کہ آدمی بے پرواہی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، نہ اس کو احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نہ اس کو احساس ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. گناہ کا خیال، نہ ثواب کا خیال، نہ حلال کا خیال، نہ حرام کا خیال، جو جی میں آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اور کبھی تنبہ ہی نہیں ہوتا. یہ ہے خطرناک حالت، جس کو آگے جو آیت میں نے پڑھی تھی اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تذکر، کہ جب شیطان کا ڈالا ہوا خیال دل میں آتا ہے، شیطان کا خیال ان کو چھوتا ہے، تو وہ سنبھل جاتے ہیں، اور سنبھل کر پھر نظر آنے لگتا ہوں جو حقیقت نظر آنے لگتی ہے. اس کے برخلاف کیا فرمان و اخوان ہوں یا مدون ہوں بلغی تم ملا یخترون. لیکن جو شیطانوں کے بھائی ہیں تو ان کو شیطان جو ہے وہ گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں, نتیجہ کہ وہ کبھی باز نہیں آتے. کیا مانا شیطان کے بھائی کون ہے؟ شیطان کے بھائی ہوا ہے کہ جن جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کبھی حلال و حرام کی فکر ہی پیدا نہیں ہوتی, الحمد للہ ان کو گناہ ثواب کا خیال ہی نہیں آتا, ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور دل میں نہیں آتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا. یہ غفلت, تو جب یہ غفلت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اخوان ہے, یہ بھائی ہیں شیاطین کے. جب شیاطین کے بھائی ہیں, شیطانوں کے بھائی ہیں, یہ شیطانوں کے بھائی ہونے کیا شیطان ان سے خوش ہے, یہ شیطان کی خوراک ہے, یہ شیطان کی پونجی ہے کہ ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ کبھی خیال آتا ہی نہیں میں حلال کر رہا ہوں حرام کر رہا ہوں, نگاہ کو غلط صحیح استعمال کر رہا ہوں غلط استعمال کر رہا ہوں, کانوں کو ہاتھوں کو زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہوں غلط استعمال کر رہا ہوں, کبھی خیال ہی نہیں آتا. یہ شیطان ہے, شیطانوں کے بھائی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے یمدونہم فی الغی. تو یہ شیاطین جو ہے ان کو اس گمراہی میں اور دور لے جا کھینچتے رہتے ہیں, کھینچ کے اور آگے لے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ قدرت ہے. تم ملا رکتے رو, اس کے نتیجے میں وہ کبھی باز نہیں آتے گناہوں. تو بات کیا بنی کہ تذکر یہ ہے علاج شیطان کا, اور غفلت یہ ہے وہ بیماری جو شیطان کو غالب اور فاتح بناتی ہے. تذکر کا معنی کیا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ بھائی مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, یہ احساس ادراک پیدا ہو جائے. اس احساس کے پیدا ہونے کے نتیجے میں عمل بھی شروع کر دے, اور عمل شروع کرنے کے لیے سب سے بہتر راستہ آسان راستہ یہ ہے کہ صحبت اختیار کرے ایسے لوگوں کی جو گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں, ان کی صحبت میں رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے, اپنی کوشش بھی کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی ہے, آپ اپنی رحمت سے مجھے توفیق عطا فرمائیے. تو بھائی یہ صبر علی المعصیہ جو ہے یہ ہے اصل امتحان یہ ہے. نفلیں پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں, تسبیح پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں, ذکر کر لینا اتنا مشکل نہیں, لیکن اپنے نفسانی تقاضوں کو کچلنا اللہ تبارک و تعالی کی خاطر یہ ہے در حقیقت وہ کام جس کو صبر عن المعصیہ کہا گیا, جس پر یہ فرمایا گیا کہ انما یصابرون اجرہم بغیر حساب, صابروں کو بے حساب اجر ملے. اور یہ بھی عرض کر دوں مشکل تو ہے لیکن یہ مشکل شروع میں ہے, یہ مشکل شروع میں ہے. جب آدمی اللہ تعالی کی رضا کی خاطر یہ مشکل برداشت کرنے کا عزم لے کر کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. اللہ دینا جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا. اور اس کو شروع کرنے کے لیے حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نفس کو معصیت سے بچانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اور اس مجاہدے میں بعض اوقات جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑ جاتی. یہ جائز چیز تھی مباح تھی لیکن اندیشہ ہے کہ اس میں زیادہ آدمی مشغول ہوا تو یہ گناہ تک لے جائے گی, اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, اس کے لیے مجاہدہ کرا دیا. کرایا جاتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں یہ احساس پیدا ہو, گناہ کی عقلی نفرت پیدا ہو قبر کا, عقلی نفرت. عقلی طور پر سوچو کہ گناہ کتنی بری چیز ہے اور سوچ کر اس کو دل میں بٹھاؤ اور اس بات کا عزم پیدا کرو کہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا حق قیمت پر, میں اپنے منہ میں حقیقی کو راضی کرنے کے لیے بچاؤں گا. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس کام کے لیے کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں بھی ایک نور پیدا فرما دیتا ہے, قلب میں ایک نور پیدا فرما دیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور انشاءاللہ جو جو بندہ یہ کرتا چلا جائے گا اپنے دل پر چوٹیں لگاتا چلا جائے گا گناہ کو کے تقاضے کے اوپر چوٹیں لگاتا چلا جائے گا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جائے گا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا وہ مرکز بنتا چلا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا فضل و کرم ہے, وہ اسی طرح کا عادت ہے, سنت ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ہماری خاطر دباتے ہیں تو ہم ضرور بالضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر پہنچا دیں گے. یہ نبی کریم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا, ان اللہ مع المحسنین, اور اللہ اس قسم کے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے, ڈرو مت, یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر یہ کام کرو. کبھی پھسل گئے, کبھی گر گئے, کبھی پڑ گئے, کبھی پھر اٹھ گئے, پھر گر پھسل گئے, پھر اٹھ گئے, یہ شروع میں شاید لگا رہے ہیں, لیکن جب تم ہمت نہیں ہارو گے اور لگے رہو گے, تذکروں میں داخل رہو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا کر پہنچا ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو گھبرانا مت اور ہمت نہ ہارنا, مایوس نہ ہونا, اپنے حال کی طرف نظر کرتے ہوئے ایک غفلت سے اپنے آپ کو بچا کر یہ دل کی فکر پیدا کر لو, غفلت سے نجات پا لو تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ پہنچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کو ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلب کو آباد فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اس رمضان کے تمام انوار و برکات اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، یا اللہ کسی بھی برکت سے رمضان کی کسی بھی برکت سے محروم نہ فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے عطا خاص سے عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمه الله.
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دعوی خدا اور مدارس دینیا کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.